الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلیہم فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف فانسب الی قدرہ ما شئت من عظم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. ایک دفعہ پھر اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں کو اپنے فضل سے اللہ رب العالمین نے مقدر فرمایا. اور بالخصوص 27 رمضان المبارک کی متبرک اور برگزیدہ شب سے اللہ رب العالمین جس میں عبادت و ریاضت و تسبیح و تحلیل کے نذرانے اس کے حضور پیش کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں جذبہ اور مقام عطا فرمایا. جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں یہ ایک محفل ہے، تبلیغ کی محفل ہے، علم دین کی محفل ہے، تو محفل کا ادب اور لحاظ یہ اخلاقیات میں سے ہیں. سننا چاہتے ہیں تو تشریف لائیں، نئی مزاج بنیں تو براہ کرم خیمے سے باہر تشریف لے جائیں تاکہ ایک ماحول جو بنا ہوا ہے اس میں یکسوئی کے ساتھ ہم کچھ گفتگو کر سکیں اور کچھ سن سکیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. بے حد مشکور ہیں ہم جناب الیاس تنبی صاحب کے، ان کے برادر اکبر یونس تنبی صاحب کے، کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی علم دین کے شوق میں اور علم دین کے فروغ کی نیت سے اور اشاعت دین کے جذبے سے انہوں نے یہ مبارک محفل ایک دفعہ پھر سجائی. اور اللہ رب العالمین جل مجدہو اس مبارک محفل کو ان کی طرف سے کی ہوئی اور دی ہوئی خدمت کو اللہ رب العالمین اپنی جناب سے باعث سے برکت اور شفائے کاملہ ان کے اہل و عیال کے لیے اور ان کے والدین کے لیے ترقی درجات کا باعث بنائے. آج کی وہ مبارک شب ہے جسے یقیناً اکثر اقوال کے مطابق اور اجلہ صوفیہ کے مشاہدات کے ذریعے اور اجلہ مفسرین کی اقوال کے ذریعے کثرت کے ساتھ لیلۃ القدر وہ مبارک شب، لیلۃ القدر وہ مبارک رات جو طاق راتوں میں جہاں پر اسے مضمر اور منحصر کیا گیا ہے، تو زیادہ مشاہدات امت کے اسلاف اور اکابر کا 27 سے ملتا ہے. یعنی یوں مبارک شب ان طاق راتوں کے اندر گردش کرتی رہتی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس کا کامل علم عطا فرمایا. قرآن نے جب یہ ذکر کیا وما ادراک، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو یہ وما ادراک کا جو انداز ہے اور یہ وما ادراک کا جو سلوب ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب التفسیر میں بھی موجود ہے، دیگر اور جگہ پر بھی موجود ہے، کہ جب قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں بات کرے اور آیت کا انداز ادراکا کے حوالے سے ہو کہ وما ادراکا، تو کہا قرآن میں کہیں پر بھی اللہ رب العالمین جب اس بات کو ذکر فرماتا ہے کہ وما ادراکا، تو وہاں سے مراد، یہ بہت بنیادی وقت ہے اور یہ بہت بنیادی بات ہے، تو اسلوب طرز جن علماء نے قرآن کی آیات کو ترتیب دی، جن علماء نے آیت قرآنیہ کو کے مضامین کو الگ الگ کر کے متفرق کر کے ذکر کیا ہے، اس میں خاص طور پر نظم آیت اور آیت کی تمیز اور آیت کے سمجھ کے حوالے سے یہ قاعدہ خاص طور پر ذکر کیا کہ جہاں پر قرآن وما ادراکا کا ذکر کرے گا اس سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کا علم حضور کو دیا گیا ہے، اس چیز کا علم حضور کو دیا گیا ہے۔ اگر یہ تصریح نہ بھی ہوتی تو قرآن کی کئی آیات اس بات پر دلیل ہیں، لیکن باقاعدہ اس پر منصوص یہ کلمات صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب آیت خطاب وما ادراکا کے ساتھ کرتی ہے تو یہ ان علوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ان علوم متناہیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور ان علوم عطائیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس کے اختصاص، جس کے لیے خاص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے منور کو کیا گیا ہے۔ تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم ہے، اور وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے، اس کے اندر اخلاق اور رمق اور غیرت اور حیا کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ خود لیلۃ القدر کو تلاش کرنے میں اور پانے میں تو مستعد ہو جائے اور حضور کو اس کی خبر نہ ہو، معاذ اللہ۔ تو دراصل اگر وہ لیلۃ القدر کو پا بھی لے تو وہ اجر نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اجر عام رات میں بھی لیلۃ القدر کا مل سکتا ہے جب عشق مصطفیٰ دل کے اندر ہو، اور اگر تعلق مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ اور احترام مصطفیٰ دل میں نہ ہو تو اگر وہ جمعے کی نماز کے عرفات کے میدان میں بھی پہنچ جائے تو اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ شرط مقبولیت جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ ادب مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اہل سنت کا الحمدللہ اختصاص ہے کہ ہماری گفتگو شروع ہی ادب مصطفیٰ سے ہوتی ہے، ہماری تمام تر تگودو اور فکر، ہمارے دروس کا حاصل اور ما حاصل ہی ادب مصطفی کو ذکر کرنا ہے، تعظیم مصطفی کو ذکر کرنا ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اجلال و مقام کو ذکر کرنا ہے۔ تو ایک تو قرآن کے ربط سے یہ بڑی پیاری بات واضح ہوئی، پھر قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں پر اس کو ذکر کر دیا ہے اور اس کو بڑی رات قرار دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، تو یہاں یہ کانسیپٹ آ گیا کہ راتیں بھی بڑی ہوتی ہیں دن بھی بڑے ہوتے ہیں، لہذا وہ فرسودہ اور جاہلانہ دماغ جو چڑ کر کہے کہ رات بڑی، رات بڑی کیسے ہو سکتی ہے، میں نے کہا جب آپ کے گھر میں ابا بڑے ہو سکتے ہیں تو یہاں پر رات بھی بڑی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جب آپ اپنے ابا کو بڑا کہتے ہیں تو ان کے فٹ کو نہیں ناپتے ہیں، تو اسی طرح رات کو بڑا کہنے سے اس کے ڈیوریشن کو نہیں ناپا جاتا ہے، فضیلت اور مرتبے کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ایک خاص طبقہ جو کنفیوژن پیدا کرتا ہے یہ ان کے منہ پر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی سمت کو واضح کر کے آگے کی طرف نکل سکیں۔ تو قرآن کریم نے بڑی رات اور بڑے دن کا خود کانسیپٹ دیا ہے، فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ملا جی جو ہزار مہینوں کے مقابلے پر آ جائے وہ بڑا ہی نہیں ہوتی، اسے بڑی رات نہیں کہتے، آپ فتویٰ لگاتے ہیں بڑا دن بڑی رات بدعت ہے، تو جو ہزار مہینے کا مقابلہ کر جائے تو کیا وہ چھوٹی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب آپ اپنے دماغ کا علاج کرائیے، قرآن نے جس ہزار مہینے کے برابر ایک رات کو بنایا ہے تو بڑا اس کو نہ کہیں گے تو کیا آپ کو کہیں گے، ٹھیک۔ پہلے ہی ایک بات ہے، ہماری ماں اور ہماری بہنوں کی زبانوں پر اکثر یہ کلمات ہوتے ہیں کہ آج بڑا دن ہے، بڑی رات ہے، یہ بالکل شریعت کے مطابق ہے، یہ بالکل شریعت کے مطابق ہے، یہ بنیاد ہے عقیدے کو بچانے کی، یہ بنیاد ہے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر رکھنے کی۔ جو لوگ بڑے دن اور بڑے راتوں کے قائل نہیں ہیں تو ان کے نزدیک اعمال اور دن کی اور اللہ کی رضا کی کوئی حیثیت نہیں، الگ بات ہے کہ بات نہیں یا جو بھی کریں کچھ بھی کرتے رہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتبار یہ ہے کہ اعمال کی نسبت ہی سے اور تسبیحات اور عبادت کی نسبت ہی سے اور اسی کے اختصاص سے اسے بڑا کہا گیا ہے۔ صحابہ اکرام کے دل میں یہ قلق تھی کہ ہماری عمریں چھوٹی ہیں اور پہلے بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں بڑی ہوا کرتی، وہ عبادتیں بہت کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے پیارے مصطفیٰ کی امت پر یہ فضل فرمایا کہ تمہاری عمروں کو اگر ہم دراز نہ کریں تو ایک عمر کے اندر ہزار مہینے تو عطا فرما سکتے ہیں، اس کا اجر تو دے سکتے ہیں، تھوڑے سے عمل کے اوپر اجر و ثواب تو ہم بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے مضامین کے چند جملے اور نقطے میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا۔ فرمایا کہ تنزل الملائکہ، تنزل الملائکہ والروح، کہ فرشتے اس شب اترتے ہیں مغفرت کا مژدہ لے کر، اور پھر وہ صبح سے لے کر رات کے ایک پہر سے لے کر حتی مطلع الفجر، سلام حتی مطلع الفجر. تو وہ جو ہے رات کے ایک پہر سے لے کر صبح ہونے تک اس میں مغفرت کا ظہور ہوتا رہتا ہے. تو یہاں سے ایک مزاج یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ جب کسی شے پر عذاب دیتا ہے اور کسی درود پاک پر، تو قرآن کے اس مضمون سے چند باتیں جو ظاہر ہو رہی ہے اس میں سے ایک رتبہ یہ بھی ہے کہ یہ رات کے ایک پہر سے لے کر انتہائی فجر تک مسلسل سلامتی والی ہوتی ہے. اس سے ایک تفہیم ہمیں قرآن کے دیگر مضامین سے ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ مزاج عذاب ایسا نہیں ہے، مزاج عذاب ایسا نہیں کہ جس میں بہت لمبا دورانیہ ہو، لیکن مزاج رحمت ایسا ہے کہ جس کا دورانیہ لمبا رکھا جاتا ہے. اور قرآن کریم کے اس مضمون میں ہمیں پھر وہ آیت سمجھ میں آتی جو سورۃ الانعام کے اندر موجود ہے کہ کتب اللہ علی نفس الرحمہ، کہ ہم نے اپنے ذمے اور ہم نے اپنے ذمے کرم پر جس چیز کو لیا ہے وہ عذاب ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، بلکہ وہ عفو و کرم و درگزر اور کرم و بخشش اور رحمت ہے. یہاں سے ہمیں مزاج الہی پتا چلتا ہے، اخلاق الہیہ سے ہمیں واقفیت ہوتی ہے کہ اخلاق الہیہ میں اول پہلو جو ہے وہ درگزری کا ہے، وہ عفو و کرم کا ہے، وہ رحمت کا ہے. اور یہاں تک کہ عذابات کی بات آتی ہے تو بندہ اس کو اپنے ذمے خود لیتا ہے، اور جب اجر کی بات آتی ہے تو خدا اس کو اپنے ذمے کرم پر لیتا ہے. یعنی عذابات اور نقصانات یہ بندے کے اپنے عمل سے پیدا ہوتے ہیں اور اپنے عمل سے اس کو دعوت دی جاتی ہے، لیکن خدا کی مرضی اور رضا جو نقطہ اول پر ہوتی ہے وہ عذاب دینا نہیں ہوتا. بلکہ قرآن کی اس آیت نے تو سورۃ الانعام کی آیت نے تصریح کر دی ہے کہ کتب اللہ علی نفس الرحمہ، اللہ رب العالمین نے رحمت کو عام کرنا یہ اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے. ذمہ کرم پر اللہ رب العالمین نے اس کو لازم کر لیا. صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ کائنات کو بنانے سے ہزارہا سال پہلے اللہ رب العالمین نے یہ عبارت رقم فرما دی تھی کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے، میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے. یہ اللہ رب العالمین، اور اس کے یہ آج کی رات اسی کے جلوہ گری ہے، اور یہ بڑے دن اور بڑی راتیں یہ خدا کی رحمت کی جلوہ گریاں ہوتی ہیں. اور جو بڑے دن کا انکار کرے تو وہ خدا کی رحمت ہی کا منکر ہو رہا ہے، اور خدا کے اس اخلاق کا ہی منکر ہو رہا ہے، اور خدا کے مزاج کو دوسرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جو بڑے دن اور بڑے رات کے قائل ہوتے ہیں وہ اس فلسفے کو صحیح سمجھتے ہیں کہ بڑا دن وہ رحمت الہی سے ہوتا ہے، بڑی رات وہ رب کی جانب سے عفو درگزر کرنے سے ہوتی ہے. اب رمضان ہی کو آپ دیکھ لیجیے، پہلا عشرہ جو اس کا رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ رحمت کے یہ تینوں گوشے ہیں، یہ تینوں رحمت کے گوشے ہیں، لیکن رحمت کا ذریعہ اتنا وسیع ہے کہ اس سے کوئی رہ نہ جائے. تو رحمت دنیاوی ہو یا رحمت اخروی ہو، تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس رحمت کو بانٹ دیا ان تین اشروں میں. ایک دفعہ وہ رحمت خالص رحمت سے کہلائی، اور پھر اس رحمت کا خاص شعبہ جو مغفرت تھا اس کو بھی اس میں بروئے کار لایا گیا، اور اس رحمت کے خاص شعبہ جو جہنم سے بے حد و بے قیاس لوگوں کی آزادی تھی اس کو بھی یہاں پر بروئے کار لایا گیا. تو یہ سارے رحمت کے وہ جلوگریاں ہیں اور سارے رحمت کے وہ شعبے ہیں. قلم دیجیے گا. ایک بات، ایک اور آیت کریمہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے مغفرت کے حوالے سے کتنے خوبصورت نظریے کو ذکر کیا ہے. اور میں جو مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آج مختصر وقت میں، وہ یہ ہے کہ مزاج الہی میں اول جو ہے وہ درگزر کرنا ہے، عفو و کرم ہے، رحمت ہے، یہ بنیادی چیز اس کے اندر موجود ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ اور ذکر کیا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر فرمایا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 82 میں، 82 میں بڑے خوبصورت انداز میں ذکر ہوا. دیکھیے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. فرمایا جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، ظلم سے گندا نہیں کیا. ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، گندا نہیں کیا. اولئک لہم الامن، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے امن رکھا ہے. اور وہم مہتدون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اس آیت کو ذرا رک کر ذرا سمجھیے، اس میں بہت بڑا مقصد ہے. امت نے اس آیت کے تحت بہت لکھا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کے حوالے سے. فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ بے شک جو ایمان لائے
اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے رحمت جب ہم پر ضروری ہے, ہم نے ذمہ کرم پر لی ہے, تو جو ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ شے ایمان کو اس نے ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا, اس میں ملا نہیں دیا, ایمان اور ظلم کو کی گڈ مڈ نہیں کر دی, اس میں آمیزش اس نے گویا کہ ظلم کی نہیں کر دی, اس میں اختلاط نہیں کر دیا, اس میں شامل نہیں کر دیا, دونوں کو ملا نہیں دیا, تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہمارا تم سے یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہیں امن ضرور عطا فرمائیں گے. صحابہ اکرام اس آیت کو سنے تو بڑی بے چینی ہوئی, سرکار کی بارگاہ میں پہنچے کہ حضور ظلم تو سب سے ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ظلم تو ہر سطح پر سب سے ہو جاتا ہے, اور یہاں ظلم مطلق ذکر کیا گیا کہ جو ایمان لائے امن اس کے لیے جو ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائے گا, ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائے گا. اور اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اس سے جس طرح کہ ہم پر رحمت ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے, اسی طرح جو ایمان لانے کے بعد ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملائے گا, ہم وعدہ کرتے ہیں اس کو امن میں رکھیں گے, دنیا و آخرت میں امن میں رکھیں گے, اور وہم مہتدون, اور یقیناً وہی ہماری جناب سے ہدایت پائے گا. صحابہ نے کہا کہ حضور ظلم تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنے میں بھی ظلم ہو جاتا ہے نافرمانی میں, بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, پڑوس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اڑوس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سرکار نے فرمایا یہ وہ ظلم نہیں ہے جو ایمان کو ہلا سکے, یہ وہ ظلم نہیں ہے جو ایمان کو گرا سکے. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے, ظلم سے مراد, لیکن ان جعلی ملاؤں والی شرک نہیں جس کو شریعت شرک کہتی ہے, یہ جو شرک کی مشینیں لگاتے ہیں نا ان جاہلوں والی شرک نہیں, جس کو شریعت شرک کہتی ہے وہ شرک, سمجھ رہے ہیں, بولیں سبحان اللہ. یہ جو شرک کے فتوے لگا کر پوری دین کا بیڑا غرق کرنے کے نکلے نا, ان جاہل ملاؤں والا شرک نہیں, جس کو شریعت شرک کہتی ہے وہ, ٹھیک ہے. فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا, ایمان لائے اور شرک نہ کیا اور پھر اس پر وہ مر گئے, اللہ فرماتا ہے کہ اولئک لہم الامن, ان کے لیے ہم نے امن کا اعلان کر دیا ہے. اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ جو ایمان پر دنیا سے گیا, توجہ چاہتا ہوں, اور شرک کی میں تھوڑی سی ڈیفینیشن کر دینا چاہتا ہوں تاکہ بات اگر نکل گئی ہے تو کانسیپٹ تھوڑے کلیئر ہو جائیں. شرک سے مراد نہیں ہے جو بھونپو اور لاؤڈ اسپیکر یہ بج رہے ہوتے ہیں, شرک کی تعریف کتابوں کے اندر درج یہ ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں اس کو بندوں کی طرف تفویض کرنا, اللہ کا حق بندے کو دینا, یہ شرک ہے. اللہ کا حق یہ بندے کو دینا شرک ہے. کس قسم کا حق, اس میں تھوڑی تفصیل ہے. بعض لوگ جلد بازی میں آپ کو یہ بتا دیتے ہیں نہیں جیسے اللہ کو پکارتے ہیں نا تو ویسا پکارنا شرک ہے. میں نے کہا ہم تو قرآن میں اللہ کو مولانا کہہ کر پکارتے ہیں اور آپ کی داڑھی دیکھ کر آپ کو بھی مولانا کہتے ہیں, تو یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ جب ہم سورہ بقرہ ختم کرتے تو ہم کہتے ہیں واف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا, مسجد کے امام صاحب نہیں اللہ کو کہتے ہیں, انت مولانا, یا اللہ تو مولانا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کہتے ہیں جس لفظ سے اللہ کو یاد کریں اس لفظ سے بندوں کو یاد کرنا شرک ہے. تم اللہ کو بھی داتا کہتے ہو, بندے کو بھی داتا کہتے ہو, اللہ کو بھی مددگار کہتے ہو, بندے کو بھی مددگار کہتے ہو. میں نے کہا جی ہم تو اللہ کو بھی مولانا کہتے ہیں, بندوں کو بھی مولانا کہتے ہیں, تو یہ تو شرک نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم تو اللہ کو بھی مومن کہتے ہیں, آپ کو بھی مومن کہتے ہیں جو مسلمان ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے نام میں آئے گی وہ بندے کے لیے نہیں بولی جا سکتی. تو ہم نے کہا ہم تو عالم خدا کو کہتے ہیں, پھر تو آپ کو جاہل کہیں تو ناراض تو نہیں ہوں گے. مولانا ہم اللہ کو کہتے ہیں اور آپ کو بالکل عقل سے پیدل کہیں تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ناراض ہونا بھی نہیں چاہیے, توحید تو قائم ایسی ہوگی. بھائی توحید بچانا ہے, جہاں سے روزہ لگا کر ہم توحید بچا رہے ہیں تو کیا یہاں پر بیٹھ کے توحید نہیں بچائیں گے؟ جب توحید بچانا ہے تو توحید تو بچے گی. ایسے قرآن کہتا ہے اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن, وہی مومن ہے. مولانا پھر آپ خود لکھ کر دے دیجیے آپ کو کیا کہیں. اس لیے کہ اگر وہی کہیں گے پھر تو توحید نہیں بچے گی, ہاں اس کا خلاف آپ کو کہیں گے تو توحید بچے گی. ناراض آپ کو نہیں ہونا چاہیے, بات سخت نہیں ہے, ہمت ہے تو بیٹھ کر بات کریں, ناراض نہ ہو, سمجھنے کی کوشش کریں, ذرا سمجھنے کی کوشش کریں, تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. تو فرمایا قرآن مجید فرقان حمید نے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم, جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا. تو ظلم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ شرک. شرک یہ ہے کہ جیسا جو, اب یہ تو فرسودہ تعریف ہم نے, اگر اس کو لپٹیں گے تو بچے گا کوئی نہیں, اس کو لے لیں گے تو بچے گا
اس کو اگر تھوڑا اور اس کو ایکسپلین کروں تھوڑا میں آپ کے سامنے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے آیا اللہ رب العالمین حیا والا ہے, تو حضرت سے کہیں آپ کو کیا تھا, کیونکہ اگر حیا والا کہیں گے تو توحید نہیں بچے گی, آپ کو اس کا ضرور مقابل اور اس کا خلاف بولنا پڑے گا اور وہ بے حیائی ہے. تو اگر آپ کو بے حیا کہیں گے تو زبردست لا الہ الا اللہ والی توحید بچے گی, اس لیے کہ حیا سے تو ہم خدا کو یاد کرتے ہیں. آپ کو حیا والا کبھی نہیں کہہ سکتے, ناراض نہیں ہونا, ہم نے آپ کو نہیں توحید کو بچانا ہے. آگے چلیے, اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب فرماتے جامع ترمذی کتاب الاخلاق میں موجود ہے, اللہ رب العالمین غیرت والا ہے. تو حضرت آپ دیکھ لیجیے, تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ آپ پسند فرمائے, اور مقابلے میں ہم بولیں گے آپ کو, کیونکہ بولیں گے نہیں تو توحید بچے گی کیسے. تو پھو پھا کی ضرورت نہیں ہے, علم حاصل کرو, سمجھو کہ تم کیا چل رہے ہو, اس سے تم خود نہیں بچ سکتے, سمجھے ایک بات. اب آئیے آگے چلتے ہیں, قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم, کہ بے شک وہ جو ایمان لائے بخشیں گے ہم انہیں ضرور. بولو سبحان اللہ, بخشیں گے انہیں ضرور, مگر کب؟ جب ظلم کو ایمان میں داخل نہ کرے, ظلم اور ایمان کی آمیزش نہ کرے. ظلم کہا شرک کو, کیا کہا؟ اب شرک کی تعریف یہ سمجھ لیجئے, پہلے ایک عامیانہ طریقے سے کر دیتا ہوں. اللہ کا حق بندے کو دینا شرک ہے. اللہ کا حق, مولوی صاحب ہبڑ دبڑ میں نہیں, پہلے سوچنا کہ اللہ کا حق ہے کیا, تاکہ پھر اپنے آپ کو سنبھال بھی سکو, جیسا بھی نہیں سنبھال پا رہے تھے. پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے اور بندے کا حق کیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا حق کیا ہے, بندے کا حق کیا ہے. تو اللہ کا حق بندے کو دینا شرک ہے. کہ لیں گے جی وسیلہ شرک ہے, میں نے کہا یہ اللہ کا حق ہی نہیں ہے. کہ جی شفاعت شرک ہے, میں نے کہا داڑھی آپ کی سفید ہوگی حضرت, غور کریں توحید پر آپ. وہ آپ نے پرانا مسواک مار لیا, دماغ کام نہیں کر رہا آپ کا, تو تازہ مسواک لیجئے. شفاعت خدا کا حق نہیں, شفاعت بندوں کا حق ہے. وسیلہ خدا کا حق نہیں, وسیلہ بندوں کا حق ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, کیوں آپ متکبر بنتے ہیں, کیوں آپ, میں آپ کا دشمن نہیں, دوست بن کے بات کرتا ہوں. چھوڑیں یہ نحوست کو, چھوڑیں غصے کو, تھوکیں اور رجوع کریں, توبہ کریں خدا کی بارگاہ میں. مرنے مر جائیں گے تو کیا خدا کو جواب دیں گے, خود بھی غلط بات سمجھی اور پوری امت کو تم نے گمراہ کر دیا. توسل خدا کا حق ہی نہیں ہے, کیونکہ توسل کہتے ہیں اس کو کسی بڑی ذات کے قریب ہونے کے لیے واسطہ پیش کرنا. اگر خدا وسیلہ بنے گا تو اس کو کس کے پاس پیش کریں گے؟ تو توسل بندوں کا حق ہے. کس کا؟ مخلوق کا حق ہے, خدا کا حق نہیں ہے. شفاعت اور سفارش یہ بندوں کا حق ہے, خدا کا نہیں ہے. تو غصہ چھوڑیں, امت کو کافر نہ کہیں, اپنے فتوی سے رجوع کریں. آپ غور کریں, یہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے مشورے ہیں, ابھی تو صرف لطیفے میں بات ہلکی, ابھی بات آگے چلی کہاں ہے, تو لہٰذا غور کریں اس چیز کو. آپ ایک بات, اس لیے کہ قیامت ڈھائی جاتی ہے امت پر, انتشار کیا جاتا ہے, اور امت کی اس وقت سب سے بڑی خدمت یہ کہ ان سے کنفیوژن دور کی جائے, ان کو گنبد خضرا سے جوڑا جائے, ان کو کعبۃ اللہ سے جوڑا جائے. یہ عجیب توحید ہے, کعبے کا طواف کریں, ان کی مرضی کی بات نہ مانے تو کہتے جی شرک ہو گیا. ہم نے کہا کراچی سے چلے تھے, احرام باندھا تھا خدا کے لیے, لبیک کہا تھا خدا کو, لا شریک کہا تھا خدا کو, بال مقدس چیز ہے مونڈا خدا کے لیے, ساری زینت چھوڑی خدا کے لیے, اس سے بڑی توحید کیا ہوگی؟ تم کون سے ٹھیکیدار ہو جو ہم کو شرک کہتے ہو؟ تمہارے نزدیک جو شرک ہے دراصل وہ ان کا ایک لطیفہ ہے, اور شریعت کا جو شرک ہے وہ الحمدللہ اس سے ہم بری ہیں, اس سے ہم بری ہیں, اس سے ہم بری ہیں. اب آگے چلیے, شرک یہی ہے کہ اللہ کا حق بندوں کو دینا, اس میں تفصیل ہے کیسے دینا, ایک ذات کے حوالے سے, ایک صفات کے حوالے سے. ایک ذات کے حوالے سے, ایک تو اللہ کی ذات, پھر اس کی صفات. ذات کیا ہے اس کی؟ واجب الوجود, واجب الوجود. اب اگر کوئی بندہ کسی درخت کو, کسی انسان کو, کسی پتے کو, کسی پیڑ کو, کسی آستانے کی زمین کو اگر یہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ سے ہے واجب الوجود ہے, تو یہ ذات میں شرک ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ ذات میں شرک ہوگا. یہ بات تو کوئی پاگل نہیں کر سکتا, تو پھر ہم تم فتوے کیسے لگاتے ہو؟ ٹھیک ہے, ایک بات. صفات کا شرک کیا ہے؟ کہ جو اللہ کی صفت ازلیہ ہے, علم ہے, ادراک ہے, قدرت ہے, اور وہ اس کی خود سے ہے, وہ اس کی, بولیے, خود سے ہے. ایسی اگر صفت کسی بندے کے اندر وہ تسلیم کرے گا تو صفات بھی شرک ہوگا. اور اگر وہ یہ کہے گا کہ ہے تو خود سے لیکن خدا جتنی چاہے جس کو عطا فرما دے, جس طرح کہ بولتا خدا بھی ہے لیکن بولنے کی صفت مجھے بھی دے دی ہے, زندہ خدا بھی ہے لیکن زندگی کی صفت مجھے بھی دے دی ہے, مومن خدا بھی ہے لیکن ایمان کی صفت مجھے بھی دے دی ہے, اور دیکھتا خدا بھی ہے، دیکھنے کی صفت خدا نے مجھے بھی دے دی ہے، سنتا خدا بھی ہے، سننے کی صفت مجھے بھی دے دی ہے، لیکن مجھے دی ہے میری حیثیت کے ساتھ، خدا کے پاس ہو اس کی حیثیت کے ساتھ، تو یہ شرک نہیں ہوگا بلکہ یہ عین توحید ہوگا۔
اب چلیں آگے، اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں ہوتا بھائی، اس کے علاوہ کوئی شرک مرک نہیں ہوتا۔ یہ بیچارے خود جو ہے وہ چیمبر میں آئل پورا ہو جاتا تو گاڑی شرک شرک کی جو ہے کہ دھواں باہر رہی ہوتی ہے، تو اتنا آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی سمجھدار اور کسی عقل مند آدمی کے فتوے پر آپ غور کریں، جو بیچاروں کی عقل خود ظاہر کہ خود اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکیں تو پھر آپ اس پر توجہ نہ کریں۔ اب آئیے، کیونکہ یہاں آیت سے کنفیوژن پیدا ہو رہی تھی، موضوع میرا یہ نہیں تھا، لیکن میرا فرض تھا کہ بے شمار لوگ بیٹھے تو میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کروں۔ اب دیکھیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہمارا مزاج اول جو ہے وہ عذاب نہیں وہ رحمت ہے، عذاب نہیں ہے بیٹھے ہو تو سنو، سنی توحید کیسا بیان کرتا ذرا سننا آج تم، ہاں اور سنی کے پاس ہی تو توحید ہے، توحید ہے کہاں، سنی تو توحید میں وحدت الوجود تک جاتا ہے، سنی تو توحید میں وحدت الشہود تک جاتا ہے، جہاں کی گرد راہ کو تم نہیں پہنچ سکتے سنی تو توحید کا وہ تصور پیش کرتا ہے۔ کبھی ہمارے صوفیہ کی خدمت میں بیٹھ کر وحدت الوجود کا مسئلہ تو سیکھو، کبھی وحدت الشہود کو دیکھو تو صحیح، تو تمہیں پتا چلے کہ جناب توحید کا جام ہو ہو کہہ کر پیا کس نے ہے، اور توحید کا عرفان بول کس میں رہا ہے، اس لیے کہ گنبدوں میں جو آرام کر رہے ہیں یہ توحید سے رچے بسے، بلکہ موحدین کے امام تھے، الحمدللہ یہ تمہارے حلقوں میں نہیں، الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں میں سے ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، اللہ فرماتا ہے ہمارا مزاج یہ ہے کہ پہلے کیا ہے، رحمت ہے عذاب نہیں ہے، لیکن شرط اس کے لیے چند چیزیں ہیں، رحمت اس کے لیے ہے، شرط ہے اس کے لیے کہ جو ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، جو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آراستہ نہ کر دے، ظلم کے ساتھ اس کی آمیزش نہ کر دے، اور جس نے ایسا نہیں کیا اور مر گیا ایمان پر، شرک اس نے نہیں کیا تھا، اس کا خاتمہ شرک اور کفر پر نہیں ہوا، باقی ڈھیروں گناہ اس کے اوپر تھے، خدا نے کہا اولئک لہم الامن، ہم اس کو امن دیں گے۔ یہاں سے قاعدہ یہ پتا چلا کہ رحمت الہیہ کی وسعت اور اس کی طغیانی اور اس کی تلاطم لہریں اتنی اٹھتی ہے کہ وہ کبیرہ گناہ جس پر زمین میں گاڑ دینے کی وعید ہے، لیکن ایمان ساتھ میں لے جائے تو عفو کرم سے سرے سے اسے پوچھے بھی نہیں، پوچھے بھی نہیں، اور فرمایا کہ اولئک لہم الامن، ہم اسے امن دیں گے۔ یہ آیت کریمہ پر مجدد الفسانی نے بھی خطاب فرمایا، اعلی حضرت نے بھی خطاب فرمایا، دیگر اور بزرگوں نے بھی خطاب فرمایا، فرمایا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ خدا گناہ کبیرہ بخشے گا، کا توبہ، کا توبہ والے تو یوں بخشے گئے، جو بغیر توبہ کے مرا خدا اس کو بھی بخشے گا، جو بغیر توبہ کے مرا، کفر پر نہیں ایمان پر، ایمان پر جو مرا، شرک پر نہیں، جس نے کفر و شرک کے علاوہ گناہ کیے اور مر گیا، توبہ کی توفیق نہ ملی۔ آج رحمت اور امید کی بات ہے، پھر اس کو ہم آ کے اس کی سمری ذکر کریں گے اور اس کا خلاصہ ذکر کریں گے، لیکن رحمت کی تلاطم خیز موجیں یہاں پر اس بات کا اقرار کرتی ہے، علماء کے وہ رسوخ فی العلم علماء و راسخین فی العلم علماء، جن کی تحریر کی قدر زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، وہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں قرآن کی آیت نے کہا کہ جو حالت ایمان میں گیا، کاندھے پر چاہے گناہوں کا بوجھ لے گیا، کبیرہ اور توبہ بھی نہ ملی، خدا فرماتا مرا ایمان پر ہے تو بخش دیں گے، مرا ایمان پر ہے، بولیے مرا ایمان پر ہے تو حدیث پاک میں آیا، فرمایا کہ ہم اسے بخش دیں گے، ہم اسے، اور یہاں پر حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر واضح طور پر موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں امتی امت مرحومت، میری امت بخشی بخشائی امت ہے، میری امت بخشی بخشائی امت ہے، فرمایا لا عذاب لہا فی الاخرہ، اور لا کی کبھی ترکیب دیکھ لیجئے گا اس کی بنا کر، فرما کسی صورت میں اس پر عذاب نہیں ہوگا آخرت میں، یہ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں دنیا میں تکالیف دے کر، دنیا میں آزمائش دے کر، حضور فرماتے ہیں اس کے گناہ کی اگر وہ معافی نہ مانگ سکا تو دنیا کے تلافی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کا سر کا درد بھی ہو، یہاں تک کہ پاؤں اگر چلتے ہوئے مڑ بھی جائے، اتنا ادنا درجے کے بھی اگر اس پر آزمائش آ گئی تو فرمایا بس یہی ہے کہ جب وہ قبر سے اٹھے گا تو بشاش ہوگا، مڑ کر دیکھے گا تو گناہ کوئی نہیں ہوگا، فرمایا اس لیے کہ جو تکلیفیں تجھ پر ڈال دی تھی اس سے گرا دیا ہے اور ایمان کے صدقے تجھے امن دے دیا ہے۔ اور حضور نے تو یہ فرمایا نا کہ شفاعت یا اہل الکبائر من امتی، میری امت کے بڑے گناہ والوں کی شفاعت میں خود کروں گا. اب یہاں پر توجہ رکھیے، ایک باریک نقطہ میں لا رہا ہوں. یوں تو آپ فضیلت پہ سنتے رہتے ہیں، تھوڑا ہٹ کر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں، تھوڑی علمی اور ایسی جو عامیانہ طرز پر آ جائے اور عقیدے کی پختگی کے لیے بھی ضروری ہو. یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس کا خلاصہ اور جس کا تفسیری معنی یہ بنتا ہے کہ کوئی شخص مرا، کوئی شخص دنیا سے گیا، ایمان اس کے دل میں تھا، تعلق اس کا رسول سے تھا، اللہ کی توحید سے تھا صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ عم نوالہ اعظم شانہ کے ساتھ تھا، آخرت کے ساتھ اسے یقین تھا، قیامت پر اسے یقین تھا، خدا کے حضور اسے اٹھنے پر یقین تھا، لیکن شامت نفس کی بنا پر گناہ کبیرہ اس سے سرزد ہو گیا، گناہ سے سرزد ہو گیا. فرمایا گناہ اگر اس سے سرزد ہو گیا، اللہ فرماتا مرا ایمان پر تھا، دنیا میں آزمائش ڈال کر خود اس کو گرا دیں گے. ایک، اور دوسرا اگر وہ قبر میں چلا گیا، ایک تو گناہ کچھ ایسے جائیں گے جو دنیا میں آزمائشیں ہوتی ہیں، توجہ رکھیے گا، دنیا میں جو آزمائشیں آتی ہیں، سر کا درد ہو، بخار ہو، کوئی بھی ہو، اس پر غوغا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا اجر اس پر مل رہا ہے، اگر اس کے کروڑ ہا اور اربا ارب گناہ زیادہ بھی اگر آزمائش ہم پر آتی تو سودا پھر بھی سستا تھا، سودا پھر بھی سستا تھا، کہ وہ بھی وقتی تھی، وقتی ہوتی نا آزمائش، لیکن جو مل رہا ہے وہ دائمی مل رہا ہے، حسن و جمال کے ساتھ مل رہا ہے، لذت کے ساتھ مل رہا ہے، اس عمر میں مل رہا ہے کہ جس عمر میں ہر شے کا شوق ہوتا ہے، سوکی روٹی بھی جس عمر میں شہد ملتی لگتی ہے نا، وہ اس عمر کے ساتھ ہمیشگی میں مل رہی ہے، نہ موت ہے بلکہ اللہ اپنی صفت قدیم کے ساتھ اہل جنت کو قدم عطا فرما دے گا، یہ صفت قدم اور اس کو ہمیشگی عطا فرمائے گا، موت کو ذبح کر دے گا. فرما آزمائش تو وقتی ہوتی ہے، ملنے والا جو انعام ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، آزمائش رکھی اس لیے گئی ہے، ایک تو گناہ معاف ہو، اور دیکھیں ہمارا ہے کہ دنیا کا ہے، دیکھیں کہ ہمارا ہے کہ دنیا کا ہے. اور یقین جس نے یہ کہہ دیا مولا تیرا ہوں، مشکل آ گئی، مشکل آ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک میں تو اللہ کے لیے ہوں اور یہ ساری چیزیں بھی اللہ کے لیے ہیں، میں بھی اللہ کی طرف جاؤں گا، یہ چیزیں بھی اللہ کی طرف جائے گی. رب فرماتا واہ، آزمائش لے کر ہمیں یاد رکھا تو پھر تجھے امن ضرور دیں گے، پھر تجھے امن ضرور دیں گے. اور کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آزمائش لے کر واہ غوغا کیا، وہ غوغا، وہ چیخ و پکار، وہ شکایت اس آزمائش کو ختم بھی نہیں کرتی ہے، اور ختم کے بعد ادھر بھی آزمائش ادھر بھی عذاب. کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آزمائش مل جائے تو اس کو اپنے جسم کی طرف پھیرنے کی بجائے اپنی توجہ کو اور اپنے درد کو، اپنی امید کو اس کام کی طرف پھیرنے کی بجائے رب کی رحمت کی طرف پھیر دیتے ہیں. مزاج جب پھر جاتا ہے تو کانٹا بھی چبھ جائے تو پتہ نہیں چلتا ہے. تو فرمایا ہماری طرف پھیرو، اور فرمایا جس پر آزمائشیں آئی اور اس نے آزمائش کو دیکھ کر خوش ہوا اور اس نے کہا کہ مولا میں جانتا ہوں یہ کس لیے ہو رہی ہے، دراصل مجھ پر اکرام ہو رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جسے دنیا میں تکلیفیں دی گئی بڑا خوش نصیب تھا، اس لیے کہ قبر سے اٹھے گا تو عذاب اس پر نہیں ہوگا، اور اسے دنیا میں صرف عیش اور نصرت و مدد ہی ملی اور اس پر تکالیف نہیں آئی. فرمایا آخرت میں اس کے لیے بہت خطرناک ہے، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جواب نہیں ہوگا تو کبیرہ چیزوں کا جواب کیا ہوگا. تو یہ وہ دین مبین ہے کہ جس میں آزمائش وقتی ہے اور امن دائمی دائمی دائمی. سودا دیکھیں نا آپ، اس میں کئی بیپاری بیٹھے ہیں، دیکھیے آپ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، نفع کتنا ہے، نفع کتنا ہے، چند سالوں کی ہے، چند سالوں کی سختی ہے، اور امن اتنا ہے کہ وہاں سال ہی نہیں ہے، وہاں سال ہی نہیں ہے، وہاں موت ہی نہیں ہے. اور ایسا نہیں کہ جناب یہاں اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو بڑھاپے میں پہنچ رہی ہے، کسی کو جوانی میں پہنچ رہی ہے، بڑھاپے میں آ رہا ہے تو آزمائش کا جو درد ہے اس میں کمی بھی آ جاتی ہے، اس کو سہنے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے، لیکن جو لذت مل رہی ہے وہ گھٹتی بڑھتی نہیں، اس کا استقرار باقی رہتا ہے. یہ فرق دیکھیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ آزمائش جو مل رہی ہے اس کی لذت ایک وقت میں پھیکی پڑ جاتی ہے، ایک درد پہنچا اس وقت بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن اس کو سہ گئے تو دوسرے دن تھوڑا کم ہوگا، تیسرے دن تھوڑا کم ہوگا، مہینے کے بعد اور کم ہوگا، دو مہینے کے بعد اور کم ہوگا، لیکن فرمایا نا کہ اولائک لہم الامن، وہ امن و نصرت جب کمال دیں گے وہ ایک ہی صورت میں ہوگا، اس میں بڑھوتی تو ہوگی گھٹوتی نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب تمہارے سامنے وہ زیب و زینتیں موجود ہوں گی تو ایسا نہیں کہ ایک بوڑھا آدمی جب دنیا سے گیا تھا تو اس کو بڑھاپے میں حوریں دکھائی گئیں، اس نے کہا جی میں نے کیا کرنا ہے، اس کو شہد دکھایا گیا تو اس نے کہا جی میرے تو معدے دنیا میں خراب، تو میں پیوں گا تو ابھی میرا پیٹ خراب ہو جائے گا. فرمایا نہیں نہیں، امن کا اعلان جب کریں گے نا تو تیرے نہیں اپنے شاہ نشان کریں گے، اپنے شایہ نشان کریں گے. عمر کی وہ جہت جو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں 30 سال کی پکی عمر ہے. سبحان اللہ. جب جوانی جوبن پر ہوتی ہے, اعصاب مضبوط ہوتے ہیں, لذت زبانوں سے گر رہی ہوتی ہے, پتھر بھی پھول لگ رہا ہوتا ہے, سوکھی روٹی بھی شہد لگ رہی ہوتی ہے, فرما ایسی عمر کریں گے 1000 سال والے کی بھی اور بچے کی بھی, 16 سال والے کی بھی, سب کو لا کے جمع کریں گے 30 سال پر, داڑیاں کس کی نہیں ہوں گی. اب پڑ پوتا ہے, دادا بھی اسی عمر کا, پڑ پوتی ہے, دادی بھی اسی عمر کی ہے. یہ نہیں کہ پڑ پوتی کو لذت عمر کے اعتبار سے زیادہ آ رہی ہو, دادی کہی نہیں بیٹا میں نہیں کھاتی میرا میدا کمزور ہے, کہا نہیں دادی بھی اسی عمر پر آئے گی, لذت دونوں کی برقرار رہے گی. فرما لہم الامن, دیکھ تکلیف میں زیادہ مزہ تھا یا شوق میں زیادہ مزہ. اب خود انسان عقلی طور پر تقابل کر لے میرے دوستو کہ غم کے اندر شدت میں کمی آتی ہے, لیکن جس امن کا خدا نے وعدہ کیا اس میں کمی نہیں, اس میں اضافہ ہے. اس میں کیا ہے بولیے؟ اضافہ ہے. جو سوچے گا ملے گا, جو سوچے گا ملے گا, جو کھائے گا وہ دستیاب ہوگا, جو عیش و عشرت ایسی ہوگی. قرآن نے کہا کہ تمہیں کیا بتائیں, رب فرماتا دیں گے ہم. تم جیسا آدمی اگر کوئی امیر کبیر ہو, ایک بھکاری کو بلائے اپنے گھر میں, تو اس کے اوپر اپنا روب جاننے کے لیے بڑا خوبصورت ڈرائنگ روم بنائے اور کہے ذرا یہ بھی رکھنا تاکہ یہ اور مرعوب ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, تو تم کسی ماتحت کو اگر مرعوب کرتے ہو تو اپنے کمال سے کرتے ہو. فرمایا تم ہمارے ماتحت ہو, ہم اپنے کمال سے تمہیں مرعوب کریں گے, اور ایسا مرعوب کریں گے قرآن نے کہا ایسا حسن کسی آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور ایسا ذوق کسی کانوں نے سنا بھی نہیں ہوگا. خدا کہتا ہم کہتے ہیں تمہاری آنکھوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا جو تمہارے لیے قیامت اور آخرت میں ہم منظر رکھیں گے, جنت کی اس وادی کو رکھیں گے, اور تم دیکھ کر شزر اور حیران ہو جاؤ گے. ہم کہیں گے کیوں ہمارے گھر آئے ہو, دیکھا اس کی زینت؟ سبحان اللہ. تم بھی لوگوں کو اترانے کے لیے, ڈرائنگ روم تو ہمارے وہاں سجانے کا بڑا شوق ہے, ہماری بہنیں تو شوہر کے جیب سے پہلے پیسہ نکالتی ہیں کہ پردے اچھے ہونے چاہیے, پڑوسن آئے تو دیکھے کہ واقعی میں ہم کھاتے پیتے ہیں, صوفے اچھے ہونے چاہیے. اچھی بات ہے گھر کی زینت کے لیے, لیکن تکبر نہیں ہونا چاہیے. گھر کو سنوارنا بہت اچھی بات ہے. جس خاتون میں اگر یہ فکر آ جائے تو یقیناً اسی تو گھر گرستی والی خاتون اسی کو کہتے ہیں. وہ شوہر بڑا سعید ہے, خوش نصیب ہے, لیکن اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے, اور اپنے شوہر کی کمائی کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہونا چاہیے. وہ کہیں حرام کی طرف راغب نہ ہو جائے, اس کا خیال ہونا چاہیے. تم اس کے لیے واسطہ ہو جنت کی طرف لے جانے والا, جہنم کا باعث نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے بڑے خوبصورت انداز میں ڈرائنگ روم کو سجایا جاتا, مہمان آ بھی جائے تو کومن میں بھی بیٹھ سکتا ہے, نہیں آپ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھیں اور آپ اسی صوفے پہ بیٹھیں. رب بھی فرماتا جب آؤ گے نا جنت میں تو پھر ہم سجائیں گے, تم ہمارے مہمان ہو, کہیں اور نہیں لے جائیں گے, جنت میں لے جائیں گے, اور پھر کہیں گے بتا صوفہ کیسا لگا, بتا شربت کیسا لگا. اور ہمارے وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ شربت پلانے کے بعد اکثر ہمارے دوست, شاہ صاحب کیسے شربت تھا بتاؤ, کھانا کیسا بنا بتاؤ. میں نے کہا یہی بات یاد رکھنا, وہاں پر رب کریم کھلائے گا اور فرمائے گا بتا کبھی زبان میں چکا بھی تھا ایسا. دیکھ زینت تیرے گھر کی, تیرا محل دیکھ, دیواریں دیکھ اس کی سونے کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے, دہلیزیں دیکھ چاندی سے بنی ہوئی ہے, جواہرات اس پر جڑے ہوئے ہیں, کبھی تیری آنکھوں نے ایسا دیکھا تھا نہیں. فرمایا تو کیا دیکھے گا, تو مہمان ہے ہم تیرے میزبان ہیں, تو ہم پر تھوڑی غلبہ دکھانے آیا, ہم تجھے کمال بتانے آئے ہیں کہ بن دیکھے جو تجھے دینا چاہتے تھے اگر تو ہمیں واقعی میں قادر مطلق جانتا تھا تو آج دیکھ لے, ہم نے وہ کر کے دکھا دیا. تیری آنکھوں نے کبھی ایسا دیکھا بھی نہیں تھا, نہ تیرے دماغ نے کبھی سوچا تھا, نہ تیرے کبھی کان نے سنا تھا. فرمائیے وہ چیز ہے کہ جو تیرے ایمان کی برکت سے امن کا مژدہ تجھے سنایا جا. سبحان اللہ. اب یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں ضمن نرس کرتا ہوں, عقیدے اور نظریے ذرا توجہ رکھیے. اللہ اکبر. اس کو سوچنا بھی ہے ہم میں جا کر, گاڑی چلاتے ہوئے جائیں گے تو سوچیں گے بھی, گھر میں بیٹھیں گے تو سوچیں گے بھی, فجر پڑھ کر انشاءاللہ بیٹھ کر سوچیں گے بھی کہ کیا پانا ہے کیسا پانا ہے. یہ فکر ہے جو مصائب سے مقابلے کے لیے کھڑی ہوگی, کیونکہ مصائب وقتی ہے امن دائمی ہے. مصائب تمہارے نفوس اور تمہاری حیثیت کی وجہ سے آئے ہائے. اور ایک دفعہ تو فرمایا کہ جو مصیبت دیتے بھی ہیں تم پر تو بہت سی تو ایسی معاف کر دیتے ہیں, وہ دیں تو ایسا ہوگا جیسا تمہارے سر پر ہاتھی کا پاؤں اور تم برداشت بھی نہ کر سکو, سمجھے, وہ تو یوں ہی معاف کر دیتے, بس تھوڑے بہت ہوا کے جھونکے تمہیں دیتے ہیں. فرمایا جو تم برداشت بھی نہ کر سکو اس سے تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. فرمایا جب جنت میں بلائیں گے نا تو برداشت کی طاقت پیدا کروائیں گے. کس چیز کے لیے؟ مصائب کے لیے؟
فرمایا نہیں، ذوق کے لیے.
تبانا اتنا کر دیں گے کہ ہر چیز سے استفادہ کرو گے. کیونکہ دیکھو مصیبت، اب ایک تقابل کی اور جہت یہاں پر آ جاتی ہے، اگر آپ توجہ کرو یہاں پر دیکھو، جو مصیبت تمہیں دی ہے تو فرمایا کہ اللہ جو تم پر مصیبت ڈالتا ہے تمہارے ہاتھ کا کیا دھرا ہے، بہت سو کو تو یوں معاف کر دیتا ہے، اور جس کو معاف کرتا ہے اس کو تم برداشت بھی نہیں کر سکتے، وہ تو یوں ہوگا کہ چٹان تمہاری کھوپڑی پر رکھ دی جائے اور کھوپڑی تمہاری اٹھا کھا سکتی ہے، وہ تو پاش پاش ہو جائے گی. فرمایا تمہارے خطاؤں پر اتنا سخت عذاب ہے، اس کو تو ہم یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، بس تمہیں تمہاری کھال میں رکھنے کے لیے تھوڑی مصیبتیں ڈالتے ہیں تاکہ تمہیں بندگی پتا رہے، تم اپنی کھال سے نہ ابھرو، اور تمہیں پتا چلے کہ سب کچھ کیا پھر بھی پریشانی آئی، پتا چلا کوئی ہے جس سے میں غافل ہو رہا ہوں، پتا چلا کہ کوئی ہے جس کی طرف میں رجوع نہیں کر رہا. کہا غور سے سنو اس بات کو کہ جو مصائب تم پر ڈالے جاتے ہیں وہ ڈالتے ہیں جس کی سہنے کی تمہیں طاقت ہوتی ہے، ورنہ تو مصائب کا گراف اس سے بھی اونچا ہے، وہ تو اتنے بڑے بڑے عذابات ہیں کہ تم برداشت بھی نہیں کر سکتے. لیکن فرمایا کہ انعام ہم تمہیں تمہاری حیثیت کے مطابق نہیں دیں گے، اپنی حیثیت کے مطابق. سبحان اللہ، یہاں تو تم ایک گلاس شربت پی لو تو پیٹ بھر جاتا ہے نا. فرمایا یہ کیا، یہ تو مصیبتوں کی طرح ہے، مصیبتوں کی طرح ہے کہ جتنی مصیبت بندہ جھیل سکتا تھا اتنی ڈالی گئی. فرمایا جو ہم دے سکتے تھے اتنا تو برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا. فرمایا لیکن پیغام امن یہ ہے، انعام تیرے بطن کو، تیرے وجود کو، تیری طاقت و استعداد و صلاحیت کو دیکھ کر نہیں، بلکہ جتنا ہم دے سکتے ہیں اس اعتبار سے دیں گے، کیونکہ اب تو صفت قدیم کا مظہر ہو چکا ہے، صفت قدیم کا مظہر ہو چکا ہے. سمجھ رہے ہیں تقابل آپ ذرا؟ فرمایا اب دنیا کے اندر بندہ ایک گلاس شربت پیئے پیٹ بھر جاتا ہے، وہاں دریا کا دریا پیے گا، کیونکہ اللہ پلائے گا نا. پھر غور سے سنو، مصیبتیں ہمارے مرتبے کے اعتبار سے ہوئی، ورنہ عذابات تو خدا کے بہت بڑے بڑے ہیں، وہ اللہ نے اس سے اس کی قدرت نے درگزر کیا، اس لیے کہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ڈالا بھی اتنا کہ جو برداشت کر سکتے تھے برداشت کی طاقت بھی دی، لیکن نعمت کے اندر اللہ رب العالمین ہمارے درجوں کے مطابق نعمت نہیں دے گا، بلکہ اپنے مقام کے مطابق نعمتیں دے گا. ہمارے درجوں کے مطابق تو ایک گلاس شہد پیو تو پیٹ بھر جائے، بلکہ پیٹ خراب ہو جائے، اور وہاں اللہ جب اپنے مرتبے کے مطابق دے گا تو دریا کا دریا شہد پیے گا بندہ، اور ایک دکار مارے گا تو خوشبو نکلے گی اس سے، سب ختم. پھر کہے گا ایک دریا اور، فرمایا ایک دریا اور، ایک دریا اور، اور وہ دریا کے دریا پیتا چلا جائے گا، نہ دریا میں کمی آئے گی، نہ ذوق میں کمی آئے گی، نہ عطا میں کمی آئے گی. فرمایا یہ ہے رب کی عطا. کہاں اس پلید دنیا کی طرف توجہ کرتا ہے، چھوٹی سی چیزوں کو دیکھ کر تو پریشان اور واویلا کرتا ہے، کیونکہ اگر واویلا بھی کرے گا تو کوئی مصیبت ٹلے گی تو نہیں، لیکن اگر یہ ادا کرے گا تو قرار بھی آئے گا اور آخرت میں یہ اجر بھی تجھے عطا فرمایا جائے گا. اب یہاں پر سنیے آپ، اس آیت کریمہ کے تحت علماء نے ایک بات بڑی اچھی لکھی ہے، وہ قابل توجہ ہے نظریے کے حوالے سے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو جو ایمان لائے اور شرک کے ساتھ، ایمان لائے، توجہ میری طرف رکھیے، ایمان لائے اور شرک کے ساتھ. ہمیں طوطا مینا کہانی زیادہ سننے کی عادت تو نہیں ہے، یا علم بھی ہم سنیں کچھ، ہاں تو توجہ ذرا میری طرف رکھیں کہ ایمان کے اندر ظلم کو شامل نہ کریں، یعنی مرے شرک پر نہیں، مرے شرک پر نہیں، مرے ایمان پر. اور ڈھیروں گناہ کبیرہ پہاڑوں جیسے بھی ہوں، اللہ فرماتا امن ہے اس کے لیے. یہاں پر علماء نے لکھا، بڑے توجہ سنیے، یہاں پر علماء نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے مومن کے لیے ایک الگ قاعدہ بنایا کہ جو ایمان پر مرے گا، ایمان پر مرے گا تو خدا کہتا ہے کہ پھر ہماری رحمت عذاب کو پیچھے کرے گی، ہماری رحمت عذاب کو پیچھے کرے گی، اور ہم خلف وعید کریں گے، ہم خلف وعید کریں گے، ہم سزا کا خلاف کریں گے، اور ہم عفو کرم کریں گے، ہم عفو کرم کریں گے. اور سنیے اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے نا کہ اس عذاب، ابھی میں اس کی خلاصہ بھی ذکر کر رہا ہوں، کہ اس گناہ پر یہ عذاب ہے، اس گناہ پر یہ عذاب ہے، اس گناہ پر یہ عذاب ہے، جو بندہ اٹھا قبر سے اللہ نے فرمایا جا معاف کر دیا، معاف کر دیا. لیکن شرط ہے مومن ہو، مصطفیٰ کا غلام ہو، مصطفیٰ کا بندہ ہو. کہتے ہیں مصطفیٰ کا بندہ، میں نے کہا دیو کا جب ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا، تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے. مصطفیٰ کا بندہ، بولو، اس سے نفاق دل سے نکلتا ہے، بولو مصطفیٰ کا بندہ. اور تیرے سے زیادہ پڑھے لکھے پتہ ہے بندہ کن معنوں میں بول رہے ہیں، ہمیں نہ سکھا. یہاں بندہ کامل غلامی کے معنی میں ہے، یہ خدا کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا غلام، خدا کے مقابلے میں جب تم پوری زندگی دیو کے بندوں ہونے پر کوئی اسرا اور اس پر کوئی ندامت نہ ظاہر کرو تو ہم مصطفیٰ کے بندے ہونے پر شرم کیوں ظاہر کریں؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ خادم غلام، خادم غلام وفادار. تو فرمایا جو مصطفیٰ کا بندہ بنا یعنی مصطفیٰ کا وفادار ہوا، مصطفیٰ کا غلام ہوا، اور ایسا غلام ہوا کہ پلک جھپکنے بھی مصطفیٰ تو مصطفیٰ کریم ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی نسبتوں کی بھی اہانت نہیں کی، ان کی نسبتوں کی بھی اہانت نہیں کی. اور ہمارے اسلاف نے کر کے دکھایا نسبتوں کو، مجمع لگا ہوا ہے، گیارہویں شریف کا فاتحہ دیا جا رہا ہے، اپنے وقت کا مجدد اعظم جلوہ گر ہیں، بڑے بڑے جید علماء بیٹھے ہیں، ایک شیرنی کا دانا جو فاتحہ غوث اعظم کا ہے زمین پر آتا ہے. تو دنیا دیکھتی ہے کہ جب کوئی چیز گرے تو اٹھایا جائے، تو فرمایا نسبتوں کا احترام پھر ایسا ہو. وہ امام اپنے وقت کا مجدد امام احمد رضا، جید علماء بیٹھے ہیں، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر آتا ہے، اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتا ہے، اکڑو کیفیت اختیار کر کے زبان کی نوک کو زمین پر لے جاتا ہے اور نوک سے شیرنی کو اٹھاتا ہے، کہ یہ شیرنی نہیں ہے، یہ نسبت ہے آل رسول. ملا کہنے لگا سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے کہا جو سمجھے انہی کے لیے امن ہے، یہ جو ساری تقریر ہو رہی ہے نا یہ انہی کے لیے امن ہے جو کیا کر گئے، بولیے جو سمجھ گئے. اب ذرا توجہ رکھیے میری بات پر حضرات گرامی. اللہ رب العالمین نے کہا اس گناہ پر یہ عذاب، 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 نہیں چھوڑیں گے تمہیں، یہ عذاب ہے. لیکن جب قبر سے اٹھا، ایک چھوٹی سی لائٹ ایمان کی جل رہی تھی، مصطفیٰ سے وفاداری کی جل رہی تھی، رب کی قدرت نے دیکھا ہاں بتی جل رہی ہے اس کی، روشنی ہے، چراغ بجھنے کے قریب ہے، چلو ٹمٹما تو رہا ہے لیکن ٹمٹما کر پھر بھی روشنی دے رہا ہے. جاؤ سب گناہ معاف، جاؤ جنت کے اندر، جاؤ جنت کے اندر. اس کو کہتے ہیں خلف وعید، اس کو کہتے ہیں خلف وعید، کا معنی ہے اللہ کا عفو و کرم. میں نے اپنی مسجد میں پوری تقریر کی ہے، اگر آپ نیٹ پر جائیں تو لیں، اور وہ علمی ابحاث کو ذرا سادہ کر کے میں نے رکھا ہے. اب یار یہاں پر بھی ذرا سنیے کیونکہ یہاں پر بحث آ رہی ہے. خلف وعید اللہ وعید کے خلاف کرے گا، گناہ پر عذاب دینے کا کہا لیکن نہیں دے رہا. اور خلف وعید کفار کے لیے نہیں، مومنین کے لیے. کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ جو توحید کے ٹھیکیدار بنے نا، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ جو خدا اپنے وعید کے خلاف کرے گا نا، یہ امکان کذب کی فرا ہے، یہ جھوٹ کی ایک امکان جھوٹ کی ایک قسم ہے. میں نے کہا تم مر جاؤ گے یہ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ جھوٹ وعدے کے خلاف کو کہتے ہیں، وعید کے خلاف کو پگلوں جھوٹ نہیں، فضل رحمت اف مغفرت کہتے ہیں. اور یہاں پر حضرت امام رازی نے لکھا ہے، یہاں پر خلف کا لفظ بھی مجازن کہا گیا ہے، خلف وعید پر خلف کا لفظ بھی مجازن کہا گیا ہے. اصل میں یہ درگزر کرنا ہے، اصل میں یہ بخش دینا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین. اور یہ سن لیجئے ایک بات، بڑا باریک نقطہ یہاں پر سنیے. کچھ ملاؤں نے یہ عقیدہ نکالا کہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، کتابوں میں لکھا اپنے، جب ان کو پکڑا گیا یہ تم نے کیسے لکھ دیا، تو کہنے لگے دیکھیں نا اللہ اپنے وعید کے خلاف کرے گا نا. تو میں نے کہا اللہ اپنے وعید کے خلاف کرے گا تو کیا ہے؟ کہا اس میں جھوٹ کا امکان ہے. تو میں نے کہا جھوٹ کا امکان کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جھوٹ بولتا ہے لیکن بول سکتا ہے. میں نے کہا جس پر تم نے قیاس کیا نا خلف وعید پر، وہ امکان نہیں، وہ بالفعل ہے، ایسا ہوگا. تو جب اس پر قیاس کیا تو اس کا مطلب پھر جھوٹ بھی بالفعل ہوا، کیونکہ جس پر تم نے قیاس کیا جو مقیس علیہ ہے، اس کا جو مقیس علیہ ہے وہ بالفعل ہے. خدا اپنے وعید کے خلاف کر سکتا نہیں، کرے گا، کرتا ہے، لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. اس لیے کہ جن علماء نے خلف وعید کا عقیدہ لکھا، حضرت رازی ہوں، حضرت علامہ تفتزانی ہوں، امام نسوی ہوں، علامہ للکائی کتاب السنہ والے ہوں، التمہید والے عبد الشکور سالمی ہوں، یہ جید علم کلام کے علماء، جہاں پر انہوں نے یہ لکھا کہ خدا قیامت کے دن اپنی وعید کے خلاف کرے گا، وہ وعید کے خلاف کرنے کے قائل تو تھے لیکن جھوٹ کے قائل نہیں تھے. تو انہوں نے خلف وعید کا ترجمہ امکان کذب نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کذب خدا کے لیے نقص ہے، جھوٹ خدا کے لیے عیب ہے، جھوٹ خدا کے لیے نقص ہے، لیکن وعید کے خلاف کرنا یہ خدا کے لیے فضل ہے، یہ خدا کی فضل ہے. سمجھے آپ؟ ہاں یہ لکھا ہے. کبھی عقیدہ بھی سیکھے نا آپ، ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جو خدا کو جھوٹا کہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. اور یہ بڑے دن نہیں جائیے، بڑے بڑے کھلے ہوں، کہیے ہمارے علاقے میں ایک آئے تھے انہوں نے کہا ہے ایسا ہے پھر آپ کو کہیں نہیں یہ بہت علمی بحث ہے، کہنا انہوں نے تو دو منٹ میں حل کر دی تھی.
بڑی علمی بحث ہے. میں نے کہا چراغوں پر تو دو دو گھنٹہ تقریر کرتے ہو, وہ علمی نہیں ہوتی.
یہ علمی بحث ہے, آپ نہیں سمجھ سکتے.
میں نے کہا باقی تمہاری ساری تقریر ہم سمجھ سکتی ہیں. یہ سمجھو کہ اس کو بولو گے تو بچو گے نہیں.
لکھا ہے آج تک ان کی سرپرستی کر رہے ہیں, آج تک ان کو بچا رہے ہیں, آج تک ان کا دفاع کر رہے ہیں, لیکن خوش ہے اہل سنت الحمدللہ. اور یہ بات میں اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں کہ جو اللہ سے محبت کرے گا اس کی صفت ہوگی کہ وما قدر اللہ کا قدر ہی کے تقاضے کو سمجھے گا, یعنی وہ اللہ کو وہی عزت و مقام دے گا جو اس کی قدر ہے, اور وہ باتیں نہیں کرے گا جو اس کی قدر و انعام کے خلاف ہے.
اب سنیے, یہاں پر گفتگو کو اختتام کی طرف ہم لے آتے ہیں. ایک تو نقطہ اس میں یہ ثابت ہوا, لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندوں کو جلایا جائے گا. میں نے کہا جہاں بندوں کو جلانے کی بات ہے وہاں یہ بھی آیا کہ میری امت پر عذاب کوئی نہیں ہوگا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب لوگ, کچھ لوگ تو بخشے جائیں گے اپنے, جس کسی کو دنیا میں بیماری لگ گئی, اب اس کی سمری بیان, اب خلاصہ آئیے, کچھ لوگوں کو دنیا میں بیماری لگ گئی, علاج نہیں بن پایا تو گناہ اس میں معاف ہو گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبر میں پہنچے تو پیچھے فاتحہ کیا جا رہا ہے, اور یہ شرح صدور امام شوتی نے لکھا. حضور فرماتے ہیں میری امت بخشی بخشائی امت ہے, جب قبر میں جائے گی تو گناہ ہوگا, قبر سے اٹھے گی تو گناہ نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا کیسے, فرمایا اس کے زندے جو اس کے لیے دعا کریں گے اللہ اس کو جھاڑ دے گا, جس طرح کے خزاں میں پتے جھڑتے ہیں اس طرح اس سے گناہ جھڑ جائیں گے. انہوں نے کہا چلو یہ بھی بدعت, انہوں نے کہا چلو یہ بھی بدعت, یہ بھی بدعت, یہ بھی بدعت. لیکن جب بڑا سیٹ مرے تو پھر اس کا تیجا کرتے ہیں, کیونکہ چندہ لینا پڑتا ہے نا اس سے, اس کی نانی کا تیجا ہوتا ہے دسویں, پھر اس میں کہتا نہیں اس میں وقت خاص ہم نے کیا ضرور ہے لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھا ہے. تو میں نے کہا کیوں, کیا ہم کیا اس کو فرض واجب کرتے تھے, نہ کرنے والے کی گردن کاٹ رہے تھے ہم, لیکن تم نے پیسے کے لیے کیا اس کو نرم, ہم نے اللہ کی رضا کے لیے, ہم نے مسلمانوں سے خیر خواہی کے جذبے کے لیے کیا, ہم نے محبت اور خدا کی رحمت کے تقاضے کو بیان کرنے کے لیے کیا. اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جب قبر سے مردہ اٹھے گا اس پر گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ زندوں کی دعائیں اس کو جھاڑ دیں گی. اب سنیے, کچھ بخشے جائیں گے بیماریوں کی وجہ سے, کچھ بخشے جائیں گے آزمائشوں پر صبر کرنے کے لیے, کچھ بخشے جائیں گے فاتحہ اس کی وجہ سے, کچھ بخشے جائیں گے حضور کی شفاعت کی وجہ سے, کچھ بخشے جائیں گے خدا کے عفو و کرم کی وجہ سے, کچھ رہ جائیں گے, ان کچھ جو رہ گئے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے. حدیث میں آتا جہنم میں ڈال دیا گیا, پھر ان کو نکال دیا جائے گا, فوراً نکال دیا جائے گا, فوراً بولیے نکال دیا جائے گا. فوراً جب ان کو نکال دیا جائے گا تو ان کے جسم جو ہوں گے وہ کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے, کوئلے کی طرح بولیے, کوئلے کے مانند ان کے جسم جو ہے وہ جلے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ رب العالمین انہیں نہر حیات میں غوطہ دلوائے گا, جب نہر حیات میں غوطہ دلوا کر نکالے گا, صحیح بخاری کتاب الایمان میں سرکار فرماتے ہیں ان کے جسم سے کالا گوشت ہٹے گا اور چمکتا ہوا چاندی کے ورق کی طرح گوشت ابھرے گا, اور ایسے ابھرے گا جیسا ساحل کے کنارے پر سبزہ اگتا ہے. فرمایا جیسے سبزہ اگتا ہے ایسا اگے گا. اب یہ حدیث پاک موجود ہے, ٹھیک ہے. دوسری حدیث ابو داؤد شریف کی ہے جس میں حضور نے فرمایا میری امت پر عذاب ہی نہیں ہوگا. اس پر بڑی خوبصورت تدبیر انہوں نے کیا ہے جن کے دل میں امت کی محبت تھی, جو گراگ دے کر پوڑی نہیں بنا. حاجی صاحب, سیٹ صاحب, آپ کی ماں کے لیے اور آپ کی نانی کے لیے تو ٹھیک ہے, اس پر عذاب نہیں ہوگا, لیکن تیرے لیے نہیں ہوگا, تو میلاد کرتا ہے. تو میں نے کہا نہیں, گراگ دے کر پوڑی نہ باندھو, ایک حکم بیان کرو اس کا, اور ایک حکم اس کا کیا ہے, توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے. اب تو کئی چیزیں ہو رہے ہیں آج کل, پہلے تو ایک محاذ تھا کفر و ایمان کا مسئلہ تھا, حضرت صاحب آپ نے تو اپنے دور میں دیکھا کفر و ایمان کا مسئلہ تھا, اب جیسے جیسے زکات بڑھاتے چلے گئے تو انہوں نے کہا دین میں نرمی آتی چلے گی, آتی چلے گی, ٹھیک ہے. پہلے ہی موقف صحیح اختیار کرتے نا, نہیں کہتے اب بھی ہمارا موقف ٹھیک ہے, ہم ضروری نہیں سمجھتے. تو میں نے کہا ضروری تو کسی نے نہیں سمجھا تھا, چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک عبارت ہماری بتا دیجیے کہ ہم نے اس کو فرض لکھا ہو, ہم نے واجب لکھا ہو, ہم نے ضروری لکھا ہو. ہم نے تو یہ لکھا خدا کی رحمت ہے کٹوٹی بھر لو, خدا کی رحمت ہے امن کا پیغام لے لو, لیکن تمہیں زندوں سے بھی نفرت کہ ان کو مشرک کہا, مر گئے تو مردوں سے بھی نفرت, نہیں ثواب نہیں پہنچتا. میں نے کہا آدھی صدی تو یہی نعرہ لگایا, لیکن جب بات ثابت ہوئی اور جب تمہارے بڑے دینے والے بھی ذہن کے تھے تو انہوں نے کہا اب کیا کریں, اب تو بڑے حصے ہو گئے ہیں, تو لہذا اب تھوڑی نرمی ہونی چاہیے سیٹ صاحب کی نانی کے لیے, دادی کے لیے, ابا کے لیے, تو نرمی ہونی چاہیے. میں نے کہا نرمی پھر سارے غریبوں کے لیے ہونی چاہیے, ساری امت کی ہونی چاہیے, فتوے شخصیتوں میں نہیں تبدیل ہونے چاہیے, شریعت کا حکم ایک ہی ہوتا ہے. اب آخری بات یہاں پر سنیے آپ, اب حدیث پاک کے اندر تو یہ آتا ہے کہ جناب ان کو جہنم میں ڈال کر نکالا گیا, اور دوسری حدیث میں آتا ہے عذاب ہی نہیں ہوگا. بڑی پیاری تدبیر مجدد صاحب نے کی ہے, فرما پہلے عذاب کا معنی سمجھو,
تو دونوں میں سمجھ میں آ جائے کا کیا معنی ہے؟ کا عذاب کا معنی ہے درد اور تکلیف، درد اور تکلیف. کچھ تو وہ تھے جو دنیا کے اندر آزمائش کو برداشت کرنے میں بخشے گئے، کچھ کو ان کے نابالغ بچے بخشوا گئے، بچپن میں مر گئے، ماں باپ نے صبر کیا، نابالغ بچے بخشوا گئے، کچھ کو بزرگ مشائخ بخشوا گئے، شفاعت مصطفیٰ کا مظہر ہوا، اس کے گوشے سارے بن گئے، کچھ کو خدا نے عفو کرم سے یوں ہی معاف کر دیا. اگر کچھ کو اللہ رب العالمین اپنی حکمت کے تحت، جو بخاری میں آتا ہے، ان کو اگر جہنم میں ڈالا بھی پھر نکالا تو جسم پر ان کے سونے جیسا چاندی جیسا ورق بنا کر ان کے گوشت کو تیار کیا، پھر جنت میں داخل کیا. تو یہاں پر جہنم میں گئے تو صحیح نا، اب دوسری طرف آیا لا عذاب فی الاخرہ، عذاب تو آخرت میں ہے نہیں. علماء علماء نے تدبیق یہ کی کہ یہ اس کو حل، اس گتی کو حل، یہ دونوں بات بالکل ٹھیک ہے، یہ حل ایسے ہوگی کہ پہلے ہم عذاب کو سمجھیں گے کہ عذاب ہے کیا. عذاب کہتے ہیں درد کو، تکلیف کو. فرمایا جو گئے بھی ہیں نا آگ میں، انہیں درد و تکلیف نہیں ہوگا. اس طرح کے ایک مریض جس کے ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اگر وہ چلا گیا تو ڈاکٹر پہلے اسے بے ہوش کرتا ہے اور چیر پاڑ کر کے جب اسے تازہ اور توانا کر دیتا ہے تو اس کا آپریشن تو ہو چکا ہوتا ہے، درد و تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو لہذا کوئی کہے جناب آپریشن میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. جو کہے آپریشن میں چیرا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور شرط کیا ہے؟ کہ تکلیف نہیں ہوتی ہے. جب تکلیف نہیں ہوتی ہے تو چیرا جائے یا نہ چیرا جائے اس کا اعتبار نہیں ہے. تو جہاں یہ کہہ دیا گیا کہ عذاب نہیں ہوگا اور جہاں کہا گیا کہ عذاب ہوگا، تو اس کی تدبیق یہ ہے کہ جن کو ڈالا بھی گیا تو خدا کی رحمت جوش پر اتنی ہوگی کہ ان سے ان کی توجہ اوسان درد کی تکلیف کو کھینچ لے گی، انہیں پتا ہی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ہاں جب جنت میں پہنچیں گے تو وہ درد واپس کر دیا جائے گا، حوروں اور غلمان کو دیکھ کر وہ تڑپ تو پیدا ہو جائے گی لیکن جہنم میں رہ کر وہ حس پیدا نہیں ہوگی. فرما یہ ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ کی رحمت کہ ان کے لیے ہم نے امن کر دیا ہے، ان کے لیے ہم نے بولیے امن کر دیا. اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسی چیز کو ذکر کیا اور فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، شغل کی کیفیت ان میں ڈالیں گے، شغل مزے مزے مستی، یہاں بھاگ ادھر بھاگ، وہ کھا جو چاہے سب کچھ ہے، ازواج بھی ہے ان کی، انعامات بھی ہے. المختصر یہ تم مجھ سے نہ کہہ سکو کچھ بات، میں نہ کہہ سکوں، جو تسلی کے معیار ہے سب ہوں گے وہاں پر. وہ جو ممنوعات تھے اس کو صحیح رخ پر اسی سے زیادہ لذت اس کے ساتھ لا کر کھا جائے گا. فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اور دنیا میں اگر کوئی میٹھا پھل کھایا اس میں وہ لذت نہیں آئی، لیکن قیا جنت میں اس کے شوق لذت کو اتنا بڑھا دیا جائے گا، اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ اگر وہ دیکھے گا تو لذت خود پیدا ہو جائے گی، لذت خود پیدا ہو جائے گی. تو میرے عزیز و دوستو، یہاں سے پتا چلا کہ جہنم میں جن کو ڈالا بھی گیا تو رحمت الہی اتنی جوش پر ہوگی کہ اسے درد کی صلاحیت اس سے سلب کر لی جائے گی، درد کی صلاحیت اس سے بولیے سلب کر لی جائے گی، دکھ و تکلیف کی صلاحیت اسے سلب کر لی جائے گی. لیکن جب جنت میں ڈالیں گے تو شوق کی صلاحیت کو کروڑ گنا زیادہ بڑھا دیا جائے گا. فرما دیکھا جو ایمان پر گیا اس کے لیے یہ اجر، ایمان پر گیا دنیا میں یہ اجر تھا اور آخرت میں یہ اجر ہے. لہذا ایمان پر جانے کی شرط یہ ہے کہ شریعت کی پابندی ہو، نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کیا جائے، شریعت مطہرہ کے تمام مسائل کو ان کے وقت پر ادا کیے جائیں، اور پھر خاص طور پر حقوق والدین اور حقوق اللہ، یہ تمام تقاضے یاد کیے جائیں. اور آخری ایک پیغام سنیے، حقوق والدین ضرور ہیں، حقوق العباد ضرور ہیں، لیکن اس کے اوپر حقوق حق کے رسول پہلے ہیں. ہمارے یہاں بسا اوقات تبلیغ کا سانچا ذرا بے ڈھنگا ہو جاتا ہے. ایک مثال میں پیش کروں، ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں نا، ان کو جب اگر قائل کرنا ہو تو ان کو سفر کے واقعات سناؤ، سفر کے واقعات، کیونکہ پشتوں میں اشعار بھی ہوتے ہیں نا، سفر کا بڑا عزم، مسافر ہی ہوں تو مسافر والا جوش زیادہ ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں پر اکثر میمن حضرات ہیں، اردو بولنے والے ہیں، تو ان کا زیادہ ذوق ماں باپ کی فرمان برداری، پڑوس کی فرمان برداری پر ہوتا ہے. لیکن سنیے، اعتدال کے ساتھ تبلیغ ہونی چاہیے. کچھ لوگ بالکل آپ کے جذبے کے قریب آ کر آپ کو کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ پڑوسی بعد میں مصطفیٰ پہلے، ماں باپ بعد میں مصطفیٰ پہلے. مبلغ کو چاہیے، مرشد کو چاہیے، مسلح کو چاہیے سستی تبلیغ نہ کرے، اچھی تبلیغ کرے، پہلے حق کے رسول بتائے پھر دنیا کے لوگوں کا حق بتائے. جس کو پہلے رسول کا حق بتا دیا گیا پھر وہ پڑوسی کا بھی حق اعتدال سے ادا کرے گا، وہ ماں باپ کا ادب بھی اعتدال کے ساتھ کرے گا. لہذا سب سے اوپر اللہ کے حق کے بعد جو حق ہے وہ کس کا ہے بولیے؟ حق کے رسول. کس کا ہے بولیے؟ کس کا ہے بولیے؟ حق کے رسول ہے. اس لیے سنی الحمدللہ اٹھتا ہے تو درود پڑھتا ہے، سوتا ہے تو درود پڑھتا ہے، باپ کا چہرہ دیکھے تو درود پڑے، ماں کے ہاتھ چومے تو درود پڑے. ماں نے کہا درود کیوں بڑھا؟ کہا پہلے نبی کی تعریف پھر ماں تیری تعریف. آئے ہائے ہائے، پہلے والد سے کہا کہ پہلے نبی کا ادب ہے پھر تیرا ادب ہے. تو اللہ رب العالمین اس تقاضے کو آج کی شب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستو آگے بڑھیے رحمت کے لیے، غفران کے لیے. یہ بیٹھنا وظیفہ تھا آپ کا، یہ بیٹھنا آپ کا وظیفہ تھا، استغفار تھا. یہ تمام چیزیں استغفار اور وظائف میں گزری ہے. اللہ رب العالمین آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے. وقت بالکل ہمارے اختتام کی طرف آ چکا، انہی چند کلمات پر میں آپ کی خدمت میں سے اجازت چاہوں گا، لیکن چند ضروری باتیں آج میں نے نظریات اور اعتقاد کے حوالے سے کی ہے، کاش آپ اس کو سمجھے ہوں، اور اگر سمجھ چکے ہوں تو دس بستہ گزارش ہے کہ اس کو اپنے ثواب کی نیت سے، یہ نہیں کہا آپ گئے کہ علامہ فلاں نے کہا تھا، نہ اپنے ثواب کی نیت سے آگے بڑھائیں. جتنا عشق رسول دین کا شعور آگے بڑھے گا، جہالت اور خارجیت کے پردے چھٹیں گے، پاکستان میں امن جو ہے وہ فوٹو سیکشن سے اور فوج کے مقابلوں سے نہیں آئے گا، اس فکر کو پھیلانے سے آئے گا. تو اللہ رب العالمین ہمیں اعتدال کے ساتھ تبلیغ کا جذبہ عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.